محترم حضرات اور معزز خواتین، تنظیم اسلامی کراچی کی طرف سے میں آپ کا میزبان عامر خان آپ تمام خواتین و حضرات کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ جناب حافظ اسامہ علی صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور سورۃ التحریم کی آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائیں۔ جناب حافظ اسامہ علی صاحب۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين
اللہ۔ حافظ صاحب سورہ تحریم کی آیات مبارکہ کا تلاوت کر رہے تھے. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس پر شدید تنخو فرشتے مامور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اے کافروں، آج کے دن معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں وہی کچھ بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، سچی توبہ. امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری خطائیں تم سے دور فرما دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے دامن میں نہریں جاری ہیں. جس دن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں اہل ایمان کو رسوا نہیں فرمائے گا اور نور ہوگا جو دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف، اور وہ دعا کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے نور کو مکمل فرما دے اور ہمیں بخش دے. اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. محترم خواتین حضرات، آپ کے علم میں کہ تنظیم اسلامی پاکستان کی طرف سے 16 جنوری تا 25 جنوری ہفتہ توبہ یا عشرہ توبہ منایا گیا. الحمدللہ اس سلسلے کا کراچی کی سطح پر یہ آخری پروگرام ہے. میں تمام تنظیم اسلامی کے رفقاء اور رفیقات اور ساتھیوں کا جنہوں نے اس حوالے سے محنتیں کیں، ان کا شکریہ ادا کروں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ تمام احباب جو اس وقت چھٹی کے دن تشریف لائے ہیں خواتین، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اسٹیج پر دعوت دوں گا جناب نائب ناظم اعلی تنظیم اسلامی پاکستان جناب محترم نسیم الدین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اسٹیج پر اپنی جگہ تشریف رکھیں. محترم جناب نسیم الدین صاحب، صدر انجمن خدام القرآن سندھ محترم جناب اعجاز لطیف صاحب سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر. امیر حلقہ تنظیم اسلامی کراچی شمالی محترم جناب سید اظہر ریاض صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر. آخر میں آج کے مقرر جناب حافظ نوید احمد صاحب جو امیر ہیں حلقہ کراچی جنوبی، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ تشریف لائیں. اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا محترم حافظ نوید احمد صاحب سے کہ وہ آج کے اس خطاب میں توبہ اور استغفار، اس کی اہمیت کے حوالے سے پروگرام کا آغاز فرمائیں. جناب حافظ نوید احمد صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق الله العظيم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وقنا شر ما قضیت وقنا شر ما قضیت وقنا شر ما قضیت آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سورہ سجدہ سے 21ویں پارے میں دو آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22. آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، ہم ضرور انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. مراد اس سے یہ ہے کہ ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں چھوٹے چھوٹے عذابوں سے دوچار کریں گے ایک بڑے عذاب سے پہلے. اور یہ چھوٹے عذاب ہم کیوں بھیجیں گے؟ شاید کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دیں، شاید کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، شاید کہ وہ شریعت کی طرف پلٹ آئیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، ثم أعرض عنها، مگر وہ پھر بھی ان سے اعراض کرے اور پھر بھی شریعت کی طرف نہ آئے، پھر بھی گناہوں کو نہ چھوڑے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات سے استفادے کی، اپنی آیات کے ذریعے سے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ تسلسل سے ہمارے لیے ہر طرف سے بری خبریں آ رہی ہیں، اندرون ملک بھی بری خبریں، بیرون ملک بھی بری خبریں، اور ہم مسلسل چھوٹے چھوٹے عذابوں کی گرفت میں ہیں. اور اب صورتحال ایسی پیدا ہو رہی ہے، اندیشہ یہ ہے کہ ایک بڑا عذاب ہماری طرف آ رہا ہے. اس لیے تنظیم اسلامی نے ایک پورا عشرہ توبہ استغفار کے حوالے سے پورے ملک میں مختلف طریقے سے توبہ استغفار کی طرف اس عشرے میں لوگوں کو دعوت دی، تاکہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف رجوع کی توفیق دے، اور ہم بڑے عذاب سے بچ سکیں. یہ جو چھوٹے عذاب ہم پر مسلسل آئے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ ظاہر بات ہے کہ ان سے واقف ہیں، لیکن میں ایک ان کی یاد دہانی پھر سے کرا دوں. نوٹ کیجئے کہ پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل آفات ہمارے اوپر تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں. اکتوبر 2005 میں بہت بڑا زلزلہ پاکستان کے علاقوں میں آیا، اور 28,000 مربع میل کا علاقہ اس کی وجہ سے متاثر ہوا. ہمارے ہزاروں بھائی اور بہنیں اس زلزلے کی وجہ سے جان بحق ہوئے، ہزاروں معذور ہوئے، ہزاروں بچے یتیم ہوئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے. اور ابھی بھی پاکستان کا ایک بڑا حصہ زلزلوں کی زون میں رینج میں ہے. اور کراچی میں یہ زلزلے کے جھٹکے پچھلے کچھ عرصے میں 2 مرتبہ محسوس کیے گئے ہیں. پھر بڑی شدید قسم کی طوفانی بارشیں اسی عرصے میں ہمارے اوپر ہوئیں. کراچی میں خاص طور پر اس عذاب سے ہم گزرے، اور کئی سڑکوں پر پانی کھڑا، اور گاڑیاں وہیں پر اس پانی کی وجہ سے بند ہو گئیں. اور خاص طور پر ڈیفنس کا علاقہ، وہ تو اس بارش سے ایسا متاثر ہوا کہ تقریباً ہر اسٹریٹ ایک نہر کا نقشہ پیش کر رہی تھی. اور ہمارے ایک ساتھی ہیں جو کہ ڈی ایچ اے میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا پانی کسی بھی گلی سے ڈرین آؤٹ کرتے تھے، اتنا پانی پھر اوپر آ جاتا تھا. محسوس ہوتا کہ ایسا اللہ کا عذاب ہے کہ ہمارے قابو میں نہیں ہے. اربوں روپیہ خرچ کیا ہے ڈی ایچ اے نے، اور ڈرینز بنائے ہیں تاکہ آئندہ اگر کبھی سلسلہ ہو تو وہ بارش کا پانی وہ سمندر میں چلا جائے. اتنی تیز ہوائیں شہر کراچی میں چلیں کہ بڑے بڑے ہولڈنگز گرے، کاروں کے اوپر گرے، اس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں. طوفانی بارشوں سے بدین کے علاقے میں، ساحلی علاقے میں آفات آئیں. اس کے علاوہ خشکسالی کا عذاب اور سیلاب، یہ ساری کی ساری مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے. تو یہ آفتیں ہم پر آ رہی ہیں اللہ ہی کے اذن سے. نمبر 2، طرح طرح کی بیماریاں جن کے پہلے ہم نے نام بھی نہیں سنے تھے، ان بیماریوں میں ہم لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. ڈینگی وائرس کے ذریعے سے ہمارے کتنے عزیز، کتنے ہمارے بھائی اور بہنیں فوت ہوئے، اور گردے کے فیل ہونے کا مرض بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اسی طریقے پر
ہیپیٹائٹس بی اور سی اس کی پرسنٹیج بھی پاکستان میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. امراض قلب ہوں, طرح طرح کے کینسر ہوں, فالج کا مرض ہو, اور اس کے بعد 45 سال کی عمر کے بعد تو اکثر ہمارے لوگ بلڈ پریشر کے اور شوگر کے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. نمبر 3, پاکستان ویسے ایک زرعی ملک ہے لیکن اس ملک میں بھی ہمیں آٹے کی قلت کا سامنا ہے. چینی کا بحران پیدا ہوا, آٹے کا بحران پیدا ہوا. نمبر 4, پانی اور بجلی کا بحران بڑا شدید ہے جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہیں, اور یہ پانی کا بحران مستقبل میں مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے. ہندوستان ہمارے دریاؤں پر ڈیم بنا بنا کر ہمارا پانی روک رہا ہے. بغلہار ڈیم بن چکا ہے, بولر بیراج آپریشن میں آنے والا ہے, اور کچھ اور ہائیڈل پروجیکٹ سن کے ہیں کشمیر میں, یہاں تک کہ افغانستان میں دریائے کابل پر بھی ایک ڈیم بنانے کا ارادہ ہے تاکہ وہاں سے بھی پاکستان کی طرف آنے والے پانی کو روکا جائے تاکہ ہمارے کھیت یہ بنجر زمینیں بن جائے. نمبر 5, پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ مہنگائی اس قدر بڑی کہ ہمارے ہاں بھی خودکشیاں ہو گئیں. ماں اپنے بچوں سمیت ٹرین کے سامنے چرانگے لگا رہی ہے, اور کئی لوگ ہیں جو کہ جھول رہے ہیں پھانسی کا پندے پر اس مہنگائی کی وجہ سے. اور گردے تو پہلے بھی کچھ لوگ بیچتے تھے, خون بھی بیچتے تھے, اور اب صورت یہ ہے کہ بچوں کو بیچنے کے لیے بھی سڑکوں پر اور بازاروں میں لایا گیا. پھر نمبر 6, ایک بڑھ کر ایک خائن اور بدجانت حکمران ہمارے اوپر مسلسل مسلط ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک جاتا ہے, محسوس ہوتا ہے شاید اگلا حصے کو بہتر ہو, وہ اور زیادہ اس سے برا آ جاتا ہے. نمبر 7, کرپشن, سفارش کلچر, اکرمہ پروری نے میرٹ کا گلا گھونٹ دیا اور اس کی وجہ سے سکون ہمارا برباد ہو گیا. نمبر 8, تخریب کاری, دہشت گردی, لوٹ مار, راہزنی, قتل و غارت گری کے واقعات ہمارے ہاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. نمبر 9, باہمی انتشار اور نفاق کا وہ عالم ہے کہ ذرا ذرا سے اختلافات پر جانیں لے لی جاتی ہیں. لسانی فسادات کی وجہ سے ہم نے بدترین درندگی اپنے شہر میں دیکھی, بوریوں کے اندر بند لاشیں, اور جس طرح سے ان لاشوں کو باندھنے سے پہلے ٹارچر کیا گیا, ڈرلنگ کی گئی, اور جسم کے اوپر کٹ لگائے گئے, اور سگریٹ سے داغا گیا, یہ سارے کے سارے چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اور پھر مذہبی فسادات کے ذریعے کی وجہ سے عبادت گاہوں کے اندر خون ریزی, صوبائیت کے اعتبار سے ایسی آپس میں نفرتیں ہیں کہ ملکی مفاد کا تقاضا ہے کہ کالا باغ ڈیم بنے, لیکن 3 صوبوں کو پنجاب پر اعتماد نہیں ہے, لہذا وہ کالا ڈیم بننے کے شدید مخالف ہے. تو یہ ہماری آپس میں عدم اعتماد اور نفرتوں کا معاملہ ہے. نمبر 10, عالمی سطح پر ذلت اور رسوائی پاکستان کے ساتھ چپک گئی ہے. کس قدر ہمارے لیے ذلت کی بات ہے کہ امریکہ کی وزیر خارجہ سینٹ میں پالیسی بیان دیتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اسٹک اور کیرٹ کا کھیل کھیل رہے ہیں. یعنی یہ کسی قوم کو ذلیل کرنے کے لیے آخری الفاظ ہیں کہ ہم ان کو لالچ بھی دیتے ہیں اور ساتھ کھڑی بھی دکھاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی وزیر خارجہ ہندوستان میں آ کر بیان دیتی ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت مل کر کریں گے, اور پاکستان کے اوپر مسلسل آ کر دباؤ ہے ان کا کہ ڈو مور, اور کرو اور کرو, لو پیسے ہم سے اور بہاؤ اپنوں کا خون. اور ہم اس قدر ان سے ڈرتے ہیں کہ ان کے کہنے پر ہماری اسمبلی قرارداد پاس کرتی ہے کہ مزید فوج کشی نہ کی جائے اپنے علاقوں پر, لیکن یہ ایک ایسا ان کا دباؤ ہے کہ اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں, اور وہ فوج کشی ابھی جاری ہے. ہندوستان کے ساتھ جو ہمیں ذلت دیکھنی پڑی وہ بھی آپ کے علم ہے. ہم نے کتنے ہندوستان کے سامنے کشمیر کے آپشن رکھے کہ یہ آپشن, اس نے سرے سے کوئی بات نہیں کی سوائے ایک بات کے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, ہم مذہب کی بنیاد پر ہندوستان کی مزید تقسیم نہیں ہونے دیں گے. اور پھر اس کے علاوہ دنیا میں مختلف ایئرپورٹس پر جو توہین آمیز سلوک پاکستانیوں کے ساتھ ہے اس کا سامنا ہے. یہاں تک کہ ہمارے سرکاری وفود جاتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کو تو انہوں نے گزار دیا, لیکن باقی ان کے پورے وفد کو ان کی جامع تلاشی لی, جب شوکت عزیز صاحب کے ساتھ ہمارا وفد امریکہ گیا, اور نہ صرف جامع تلاشی لی بلکہ اس پورے منظر کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے تھوڑی دیر بعد پوری دنیا میں اس کو ٹیلی کاسٹ کر دیا گیا. اس طرح سے ہمیں ذلیل کیا گیا. واشنگٹن پوسٹ کا اخبار اور پاکستان کو کتے کی حیثیت سے پیش کرتا ہے جو ابو فراز کو اٹھا کر امریکی سپاہی کے قدموں میں ڈال رہا ہے. ہم نے احتجاج کیا تو کوئی ہمارا احتجاج انہوں نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے. پاکستان کی یہی اوقات اور یہی تصویر ہے. ان کا وکیل عدالت کے اندر کہتا ہے کہ کیوں ایمل کانسی کو حاصل کرنے کے لیے اتنے کروڑ ڈالر پاکستان کو دیے گئے ہیں. پاکستانی چند ہزار ڈالر کے جو اپنی ماں کو فروخت کر دیتا ہے, یہ ذلت ہے جو ہمیں دنیا میں دیکھنی پڑ رہی ہے. نمبر گیارہ, معاشی طور پر پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. ہم نے در در کی ٹھوکرے کھائیں. ہمارے صدر صاحب امریکہ چائنا بھی گئے, سعودی عرب بھی گئے, امارات بھی گئے. ہم نے فرینڈز آف پاکستان کا فورم بنانے کی بھی کوشش کی, کسی نے ہمارے کشکول میں بھیک نہیں ڈالی اور بالآخر مجبور ہو کر ہم نے آئی ایم ایف کی سخت شرائط کو قبول کیا اور ان کی غلامی کے اندر جکڑے گئے. نمبر بارہ, وہ پاکستان جو سن 47 میں جناح نے بنایا تھا, وہ پاکستان نہ صرف ٹوٹ گیا بلکہ شکستہ ہو گیا. پہلے ڈکٹیٹر یوب خان کے زمانے میں رنکش کا علاقہ ہم سے چھینا گیا, دوسرے ڈکٹیٹر یحیٰ خان کے زمانے میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا, ہمیں ذلیل کر کے علیحدہ ہوا. ڈاکٹر سارا مہ صاحب نے اس وقت مشورہ دیا تھا حکومت کو کہ بنگالی بھائیوں کو ہم طاقت کے زور پر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے, ہمارے ان کے درمیان بہت بڑا زمینی فاصلہ ہے اور درمیان میں ہمارا دشمن ملک بھارت حائل ہے, تو بہتر یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں ریفرنڈم کرا لو. اگر بنگالی بھائی ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے, نہ رہنا چاہیں تو خوبصورتی سے علیحدہ کر دو. لیکن ایک فوجی ذہن تھا, ہم نے سوچا کہ مسئلہ طاقت کی بنیاد پہ حل کریں گے اور اس کے بعد ہم نے جوتے بھی کھائے. ہمارے ٹائیگر نے جنجیت سنگھ اروڑا کے سامنے اپنا ریوالور بھی پیش کیا اور اس کے بعد پاکستانی فوجیوں کو پیچھے ہاتھ باندھ کے ٹھڈے مارتے ہوئے ان کی پوری موویز بنائی گئیں اور ان کو مال گاڑیوں کے اندر بھر بھر کے وہ مدھیہ پردیش کے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر لے گئے. اور یہ سارے مناظر ہر سال 16 دسمبر کو دکھا کر ہماری ذلت کو پھر سے تازہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگلے ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے زمانے میں سیاچن کا علاقہ ہم سے چھینا ہندوستان نے, اور موجودہ ڈکٹیٹر مشرف کی پالیسیوں کی وجہ سے آج صوبہ سرحد کے بڑے حصے میں ہماری عملداری ختم ہو چکی ہے. وہاں پر ایک جنگل کا قانون ہے اور مختلف لارڈز ہیں کہ جن کے سردار ہیں کہ جن کی وہاں پر حکمرانی چل رہی ہے. یہ اصل میں پاکستان کی حالت ہوئی ہے, وہ پاکستان جو جناح نے بنایا تھا. نمبر 13, بقیہ پاکستان کو شدید خطرات لاحق. بلوچستان میں تخریب کاریاں کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں, وہاں پر رات کو ٹرینوں کا چلنا تقریباً موقوف ہو چکا ہے اور گیس کی تنصیبات اور بجلی کی تنصیبات ان کو آئے دن اڑایا جا رہا ہے. صوبہ سرحد میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے علم ہے, تقریبی کاروائیاں پشاور تک بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور کراچی میں بھی فساد کی بتی کسی وقت بھی دہکائی جا سکتی ہے. اس کا ایک ٹریلر عید الاضحیٰ سے پہلے کراچی والوں نے دیکھ لیا ہے. مہاجر پٹھان فساد اور اس حوالے سے آگ لگانے کے لیے پوری سزا بنائی جا چکی ہے اور اے ایم پی وہ اپنے علاقوں میں تعصبات پھیلاتی ہے اور ایم کیو ایم اس کے قائد نے طالبانائزیشن کا سوچا چھوڑ کر اور جہاں تعصب پھیلانے کی کوشش کی ہے اور 50 افراد اس کے اندر مارے گئے ہیں. یہ اصل میں اس وقت صورت حال ہے اس پاکستان کی. پھر نمبر 14, نہ صرف ہماری مشرقی سرحد تو پہلے سے ہمیشہ غیر محفوظ ہے, ہماری مغربی سرحد بھی اب اس قدر غیر محفوظ ہوئی ہے کہ وہاں سے باقاعدہ در اندازی ہو رہی ہے اور امریکہ مسلسل ہمارے اوپر وہاں سے آ کے میزائل حملے کر رہا ہے. اور زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ نئی حکومت آئے گی تو شاید یہ سلسلہ بند ہو جائے گا. نئی حکومت کے آتے ہی زیادہ خطرناک قسم کا حملہ ہوا ہے اور جس میں سرکاری ذرائع تو کہتے ہیں کہ 20 افراد مارے گئے ہیں اور غیر سرکاری ذرائع کہتے ہیں کہ 40 افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں پرسوں کے میزائل حملے. پھر ہندوستان کے لیے بھی مشرق سے اسی طرح کے اٹیکس کے لیے ہمارے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. ممبئی جو بھی ڈرامہ ہوا, اس ڈرامے کے بعد گولڈن براؤن صاحب فوراً پاکستان آ گئے, کنڈلیز رائس آ گئی, جان کیری آ گیا, جان میکنن آ گیا اور آ کر سب کی ایک ہی رٹ کہ ہندوستان بہت غصے میں ہے, لہذا ہندوستان کو پاکستان پہ سرجیکل اسٹرائکس کرنے دو, اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ بھی آئے اور یہاں پر جو بھی کوئی تربیتی کیمپ ہے الدعوہ کے ان کے اوپر حملہ کر کے چلا جائے. یہ تو خیر شکر ہے ہماری فوجی قیادت کا کہ انہوں نے اس حوالے سے جذب کا مظاہرہ کیا, ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیا, لیکن ابھی بھی ہمارے پر اس حوالے سے دباؤ ہندوستان کا بھی اور اس کی پشت پر یہ سارے ملک ہیں, برطانیہ بھی ہے, امریکہ بھی ہے. نمبر 15, امریکہ کا مقصد اصل میں ہے گریٹر اسرائیل کی راہ میں تمام رکاوٹوں کو دور کرنا, اور اس پر سب سے بڑی رکاوٹ جو گریٹر اسرائیل کے راہ میں ہے وہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی اور پاکستان کی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت ہے. لہذا امریکہ کسی بھی صورت ہماری ایٹمی صلاحیت کو باقی نہیں رہنے دے گا, یہ انہوں نے طے کر رکھا ہے, اور یہ باتیں وہ کھلم کھلا اپنے یہاں کہتے ہیں. پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہمارے لیے ایک جو ہے وہ درد سر ہے, اور ہم نے اس کے حوالے سے پالیسی بنا لی ہے, ہم کس طرح سے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر قبضہ کریں گے, اور کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کو $100 billion دے دو تاکہ ان سے ان کا ایٹمی ہتھیار خرید لیں, اور نمبر 2 پاکستان کے اور ٹکڑے کیے جائیں تاکہ پاکستان اتنا ایسا کوئی سائزیبل ملک نہ ہو جو کہ خطرہ بن سکے, چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے ہوں. نیا نقشہ پاکستان کو انہوں نے جاری کر دیا ہے, بلوچستان کو آزاد ریاست کی حیثیت سے دکھایا گیا ہے, اور پنجاب کا ایک حصہ پورا ہندوستان کو دے دیا گیا ہے, صوبہ سرحد افغانستان کے ساتھ دکھایا گیا ہے, کشمیر بھارت کے حوالے, باقی کٹا پٹا پاکستان جس میں کچھ پنجاب کا علاقہ اور سندھ کا علاقہ وہ دکھایا گیا ہے. یہ اصل میں ہے جہاں میں جو ہے وہ سن تو صحیح جہاں میں تیرا فسانہ کیا, یہ اس وقت جہاں میں ہمارے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں. ہندوستان کی شدید خواہش ہے کہ پھر سے اکھنڈ بھارت بنے, اس نے آج تک پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا, لہذا وہ کبھی تو محبت کے زمن میں بہادر کنفیڈریشن کی بات کرتے ہیں, اور کبھی اس کے ساتھ ساتھ وہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پاکستان کی تقسیم غلط تھی. اور بدقسمتی سے آج ہمارے پاس دانش پر بھی ہے, اخبارات میں یہ موضوع انہوں نے اس وقت اٹھا دیا ہے کہ وہ تو جی قائد اعظم بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے, یہ تو مجبوروں انہوں نے ہندوستان کی تقسیم قبول کی ہے, ورنہ یہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے. ڈاکٹر صدر محمود ڈیفینڈ کر رہے ہیں قائد اعظم کے اصل تصورات کو, لیکن یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو ہے وہ اہم دانشور ہیں جو اس وقت اس بحث کو اچھال رہے ہیں. نمبر 16, بالکل وہی حالات اس وقت ہمارے ہاں تقریباً پیدا ہو چکے ہیں جو کہ سکوت بشر کی پاکستان کے وقت سے. فوج اپنے لوگوں کے خلاف آج بھی فوج کشی کر رہی ہے, آپس میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں جیسی مشرقی پاکستان میں فوج کشی کی تھی. نمبر 2, آج بھی ایک عالمی سازش ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے, پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے, جیسی کہ سازش 1971 میں تھی. امریکہ اور بھارت اور روس یہ سب اس پر متفق تھے کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائے. نمبر 3, اس وقت بھی ہم نے اندر سے لشکر بنا کر آپس میں لڑانے کی کوشش کی تھی بنگالی بھائیوں کو, البدر اشمس بنا کر, اور آج بھی قبائلوں کے لشکر بنائے جا رہے ہیں تاکہ آپس میں ہی لڑا دیا جائے. اور نمبر 4, اس وقت بھی ہمارے اوپر نااہل اور بے حس قسم کے حکمران مسلط تھے, اور آج بھی ہمارے اوپر نااہل اور بے حس قسم کے حکمران مسلط ہیں. ان کی نااہلی ممبئی دھماکوں کے واقعے کے بعد فوراً سامنے آ گئی. منموہن سنگھ حکم دیتا ہے کہ بھیجو ڈی جی آئی ایس آئی کو, اور ہمارا وزیر اعظم کہتے ہیں ہم بھیج رہے ہیں, اور اس کے بعد خدائی حدود کی خلاف ورزی وہ کرتے ہیں, اور اس کی صفائی ہم پیش کرتے ہیں کہ ٹیکنیکل غلطی ہو گئی ہندوستان سے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارا یہ ہے کہ صورتحال انتہائی نازک ہے. اس صورتحال کا نقشہ قرآن پاک میں ان الفاظ میں آیا ہے, کیا ولم یروا ان ناس الارض ننقصها من اطرافها, کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو ان کے چاروں طرف سے سکیڑتے ہوئے لا رہے ہیں, ان کا ہم دائرہ تنگ کر رہے ہیں. واللہ یحکم, اللہ فیصلہ کرنے والا ہے, لا معقب علی حکم ہی, اور اللہ کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے. یہ آیت اصل میں تو مشرکین مکہ کے لیے تھی, اللہ نے ان کو بتایا کہ ہر تمہارے چاروں طرف قبائل میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, مسلمانوں کا دائرہ کار بڑھ رہا ہے, تمہارا کم ہو رہا ہے, ہم چاروں طرف سے زمین کو تمہاری طرف تنگ کرتے ہوئے لا رہے ہیں. آج ہو بہو یہی نقشہ ہمارے لیے ہے کہ ہماری طرف دائرہ ہر طرف سے تنگ ہو رہا ہے, پاکستان ہر طرف سے اب خطرے میں ہے. اور فرمایا واللہ یحکم, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, لا معقب علی حکمہ, اللہ کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں. وہو سریع الحساب, اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. یہ تو معاملے تھے چھوٹے چھوٹے عذابوں کے, لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اب ایک بڑے عذاب کا اندیشہ سامنے آ گیا ہے اور وہ بڑا عذاب اوباما کی صورت میں اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ پالیسی ہے اوباما کی کہ ہمیں اپنی ساری توجہ اب دینی چاہیے افغانستان اور پاکستان پر. ہم عراق میں اپنا کام جو کرنا تھا کر لیا, اب عراق گریٹر اسرائیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہاں سے فوجیں وڈرا کرو اور باقی پوری دنیا میں اپنی کاروائیوں کو فی الحال ختم کرو, سی آئی اے کے سینٹر وہ کہتے ہیں رفا کر بند کرو اور اپنی ساری توجہ اب افغانستان اور پاکستان پر دو. نوٹ کیجئے اگست 2007 میں جب اوباما نے ڈیموکریٹ امیدوار کے حوالے سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا تو اس نے جو بیان دیے وہ کیا تھے؟ اس نے بیان دیا کہ پاکستان میں القاعدہ کے ٹھکانوں پر امریکہ کو براہ راست حملہ کرنا چاہیے, اور اس کے بعد وہ حملے شروع ہو گئے اور اوباما کے آنے کے بعد بڑا زبردست حملہ ہوا ہے. اور امریکہ کو چاہیے کہ مسلمانوں کی مرکزیت کو ختم کر دے, لہذا مسلمانوں کے مقدس شہروں یعنی مکہ اور مدینہ پر حملہ کرے. یہ اوباما نے بیان دیا تھا اگست سن 2007 میں. اس کے بعد جون سن 2008 میں جب وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے صدارتی امیدوار نامزد ہو گیا تو اس نے پہلا پالیسی بیان کیا دیا؟ اس نے امریکہ اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کا اجلاس بلایا اور اس میں اس نے کہا کہ اسرائیل کی سلامتی مقدس ہے, اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. پھر 5 نومبر سن 2008 صدارتی الیکشن سے ایک دن پہلے اس نے بیان دیا اصل میدان جنگ افغانستان اور پاکستان بنے گا, یعنی جو ہم نے برا حشر کیا ہے عراق کا وہ برا حشر ہم نے اب کرنا ہے پاکستان کا بھی. افغانستان کا برا حشر پہلے بھی کر چکے ہیں, مزید وہاں پر آج بھی اگر آپ اخبارات پڑھیں گے تو واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ زیادہ سختی کے ساتھ افغانستان میں طالبان کو کچلا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اب زیادہ سختی کے ساتھ یہاں پر بھی جو بھی طالبان کے حمایتی ہیں ان کے خلاف اقدامات ہوں گے. اور پھر اس نے معاملہ اصل میں یہ ہے کہ امریکہ اقتصادی اعتبار سے ڈوب رہا ہے اور اس کا جنازہ کسی وقت بھی نکلنے والا ہے. یہودی لابی کا دباؤ ہے امریکی قیادت پر کہ امریکہ کے ڈوبنے سے پہلے پہلے پاکستان کا بھی برا حشر ہو جائے اور پاکستان بھی کوئی خطرہ گریٹر اسرائیل کے لیے نہ بن سکے. ان کا دباؤ ہے کہ ساری توجہ آپ پاکستان پر دو, سب سے پہلے پاکستان, یعنی تمہاری ساری توجہ پاکستان پہ ہونی چاہیے. اس نے اپنے جو مشیر نامزد کیے ہیں وہ بھی بڑے کٹر قسم کے یہودی اور ہندو ہیں. اس نے وائٹ ہاؤس کے اسٹاف پر جو چیف بنایا ہے وہ انتہا پسند یہودی ہے. اس نے جنوبی ایشیا کے لیے اپنا مشیر بنایا ہے, ہندوستان کی انتہا پسند جماعت کی کوآرڈینیٹر رہ چکی ہے سونل شاہ, اس کو اس نے اپنا جنوبی ایشیا کے لیے مشیر بنایا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی جو اس کی تقرریاں وزارت خارجہ کے حوالے سے ہوئی ہیں اور جو ابھی اس نے افغانستان پاکستان کے حوالے سے کلی خاص مشیر کا تقرر کیا ہے, ان کے بیک گراؤنڈ آج اخبارات میں سارے آ گئے ہیں. یہ سب کے سب مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں جو جمع کر رہا ہے. اس حوالے سے آئندہ آنے والے حالات بظاہر بڑے خطرناک اور بڑے سنگین نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, لہذا ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس پوری صورتحال کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ صورتحال اگر بگڑی ہے تو کیوں, اور اس پوری صورتحال سے نکلنے کا کوئی طریقہ راستہ ہے تو کیوں. اب جہاں تک اس صورتحال پر غور کا طریقہ ہے اس کے لیے دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو وہ ہے کہ جس کو آج ہمارے دانشور اختیار کر رہے ہیں, اخبارات میں ان کے آرٹیکل آتے ہیں اور صورتحال کی سنگینی پر تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے مغربی فکر کے زیر اثر ہمارا پوری سوچ کا انداز مادہ پرستانہ ہے. ہم مسائل کا سبب بھی مادی اسباب میں ڈھونڈتے ہیں اور مسائل کا حل بھی ہم مادی اسباب میں تلاش کرتے ہیں. لہذا کبھی کہا جاتا ہے کہ اصل میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم پیچھے رہ گئے. اگر ہم ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ان کے برابر ہو جائیں تو وہ پھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نوٹ کیجئے کہ وہ مسلمانوں کو کبھی بھی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ اپنے برابر نہیں ہونے دیں گے. یہ سارے کا سارا معاملہ مذہبی ایشو ہے. امریکہ برطانیہ جو انہوں نے اتنے اپنے فوجی مروائے ہیں, اتنے اپنے
مالی وسائل کھپائے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ ان سب کا مشن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ مشرق وسطی میں ایک عظیم اسرائیلی ریاست قائم نہ ہو. لہذا یہ سب کے سب عظیم اسرائیلی ریاست قائم کرنے کے لیے یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں, اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں اور اپنے مالی وسائل وہ بھی سارے کے سارے کھپا رہے ہیں. تو وہ کبھی بھی کسی مسلمان ملک کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اپنے ہم پلہ نہیں ہونے دیں گے, اور اگر کوئی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف وہ پریمپٹ کرتے ہیں. لہذا عراق کی ایٹمی صلاحیت انہوں نے پہلے تباہ کر دی, باقی اس کے میزائل صدام سے اپنے ہاتھوں تباہ کروا دیے. ایران کے اوپر دباؤ ہے, پابندیاں ہیں کہ وہ ایٹمی صلاحیت حاصل نہ کرے, اور پاکستان نے حاصل کر لی تو اس وقت ساری کی ساری ان کی نگاہیں پاکستان کے اوپر ہے, اور باقی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہمارے ذہین ترین لوگ جاتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ہی, اور کیونکہ ہمارے یہاں میرٹ کی قدر نہیں, آج ہمارا بڑا بہترین ٹیلنٹ لیکن وہ مغرب میں امریکہ میں تاغوت کی خدمت کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر ان کی قدر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مالی وسائل کی کمی ہے, اگر کسی طرح معیشت بہتر ہو جائے ہمارے مسئلے حل ہو جائے. مسلمانوں کے پاس الحمدللہ دولت کی کمی نہیں, تیل کی دولت, سونے کی دولت, اور ہمارے اربوں کے بڑے بڑے بینک بیلنس ہیں, لیکن وہ بینک بیلنس کہاں ہے, وہ یہودیوں کے بینکوں میں ہے, اس سرمایہ سے یہودی استفادہ کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ جمہوریت ہے, اگر جمہوریت آ جائے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائے. جمہوریت ایک بہت بڑا فراڈ اور یہ بڑے لوگوں کا ایک جوا ہے. بڑے لوگ پیسہ لگا کر اسمبلی کے اندر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو جوئے میں جیت جاتا ہے, جس کی لاٹری نکل آتی ہے اسمبلی کے اندر پہنچ کر, اگر اس نے 1 کروڑ لگایا ہے اپنے انتخابی مہم اور جوڑ توڑ میں یا پسندیدہ پارٹی کا ٹکٹ لینے میں, تو وہ 10 کروڑ روپے جا کے باہر سے کماتا ہے. یہ اصل میں ایک صورت حال ہے. جمہوریت کرتے کرتے مشرف کے بعد جمہوریت کو مجاز کرتا ہے, تو ہمارے مسائل کا حل قطن مادہ پرستانہ نقطۂ نگاہ سے ڈھونڈنے کا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا اللہ پر ایمان ہے, ہمیں ہر مسئلے کے حوالے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل فاعل حقیقی اللہ ہے, اصل مؤثر حقیقی اللہ ہے. دنیا میں پتہ تک نہیں ہلتا مگر اللہ کے اذن سے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظر انداز کر کے حالات کا تجزیہ کرنا یہ بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑا اس دور کا شرک ہے یہ مادہ پرستی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی لیں, اللہ کے رسول کے ارشادات سے رہنمائی لیں. تو قرآن مجید ہمیں ایک دفعہ نہیں بار بار یہ حقیقت بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر عذاب اور برے حالات آتے ہیں تو اس میں اصل قصور انسانوں کا اور ان کے گناہوں کا ہوتا ہے. سورہ روم آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, ظاہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے, لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے, لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ رجوع کرے, شاید کہ وہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے اور عذاب ان کے لیے رحمت ثابت ہوں اور ان کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. سورہ شورا آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تم پر نہیں آتی کوئی مصیبت مگر یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے, ویعفو عن کثیر, اور بہت سارے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے. تو اصل میں قصور ہمارا ہے, ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اور آج ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہے. کوئی پاکستانی کی دنیا کے اندر عزت نہیں ہے. ایک برازیلی مرتا ہے برطانیہ میں, تو برازیل اس پر اتنا ہنگامہ کرتا ہے کہ برطانیہ کے وزیر کو جا کر برازیل میں معافی مانگنی پڑتی ہے, اور کئی ملکوں میں پاکستانیوں کو مار دیا جاتا ہے, اور کوئی پاکستانی کی عزت نہیں, کوئی اس کی قدر نہیں. جیسے کیڑے مکوڑے مرتے ہیں ایسے پاکستانی مر رہے ہیں, بلکہ پاکستانیوں کو ہم خود پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں, اور ہماری کیا عزت ہوگی. تو یہ ہمارے کچھ جرائم ہیں کہ جن کی وجہ سے سب ہوا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے, ہمیں ہمارے کس گناہ کی پاداش میں سزا مل رہی ہے. تو نوٹ کیجئے کہ ہمارے جرائم انفرادی اعتبار سے بھی ہیں اور ہمارے جرائم اجتماعی سطح کے بھی ہیں. اگر میں ایک جملے میں عرض کروں کہ ہمارا انفرادی اعتبار سے جرم کیا ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر جزوی عمل کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. یا تو انسان ہو جائے کافر، پھر جو مرضی کرتا رہے، دنیا اس کے لیے جنت ہے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مسلمان ہو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکا دے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، بس وہ اللہ کو بڑا نہ مانے، یہ وہ چیز اللہ کے غضب کو برتاتی ہے. وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، جب تک مالا تفعلون قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ چیز اللہ کے غضب کو بھڑکاتی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرو نہیں. دو حکم ہمارے سامنے اللہ کے آ گئے. ایک اللہ کا حکم ہے کہ پنج وقتہ نمازیں پڑھو، ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، اور دوسرا حکم آ گیا کہ جمعے کی نماز پڑھو. اب ہم کہتے ہیں اللہ ہی بڑا ہے، ہمیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے، ہمارا دعویٰ تو یہی ہے، لیکن جمعے والا حکم تو میں نے لے لیا، یہ حکم آسان تھا، مجھے سوٹ کرتا تھا، اور جو حکم تھا یہ پنج وقتہ نماز والا، یہ مشکل تھا، یہ میں نے چھوڑ دیا. یہ اللہ کی اطاعت ہے کہ اپنی مرضی کی اطاعت ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت تو نہیں ہے، یہ تو اپنی مرضی کی اطاعت ہے. میرے نفس کو، جس حکم کو میرے نفس نے قبول کیا آسان ہے لے لیا، اور دوسرا حکم چھوڑ دیا. آج ہماری اکثریت جمعے کی نماز تو پڑھتی ہے، پنج وقتہ نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اور پھر نمازیں پڑھتی ہے لیکن گھروں پر شرعی پردہ نافذ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی محرم نہ محرم کی تمیز نہیں ہے. اور آج میڈیا کے ذریعے سے ہر گھر میں فحاشی کا طوفان برپا ہے. ہماری شرم اور غیرت نہ جانے کہاں چلی گئی. کیسے کیسے بہوتا مناظر آج ٹیلی ویژن پر اشتہارات کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے آ رہے ہیں، اور ہم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈرامے دیکھتے ہیں. کس قدر ظلم ہے، ایک ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے. ایک عورت اور مرد کے درمیان باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، لیکن ایک پرایا مرد ایک عورت کو ہمارے سامنے بیٹی بنا کر سینے سے لگا رہا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر کوئی افسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ کیا حرکت ہو رہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ مل کے دیکھ رہے ہیں. ہماری عورتیں پرائے مردوں کے اوپر تفریح کر رہی ہیں کہ یہ بہت اچھی اداکاری کرتا ہے، یہ کھلاڑی بہت اچھا بھی آ گیا، یہ چوکی چھکے لگاتا ہے، اور آ جاؤ آ جاؤ اس کی بیٹنگ آ رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث میں آتا ہے کہ تین آدمیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، ایک وہ شخص کہ جو شراب پینے والا ہو، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، اور تیسرا وہ جو دیوس ہو. پوچھا کہ دیوس کون ہے؟ کہا کہ دیوس وہ ہے کہ جس کے اندر غیرت نہ ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی عورتوں میں دوسرے مرد دلچسپی لے رہے ہیں، یا اس کی عورتیں دوسرے مردوں میں دلچسپی لے رہی ہیں اور اسے کوئی غیرت ہی نہ آئے. مخلوط محفلوں میں اپنی عورتوں کو لے گئے، دوسرے مرد آ کر ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں، اور دلہن کو دلہا بعد میں دیکھتا ہے، مووی بنانے والے وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، اور وہ مختلف اینگل سے اس کی تصویریں بنا رہے ہیں، ہماری عورتوں کی بنا رہے ہیں، کوئی شرم حیا نہیں. اور گھروں پر ہماری عورتیں بیٹھ کے تفریح کر رہی ہیں میراثیوں پر اور کھلاڑیوں پر، اس پر ہمیں کوئی شرم نہیں آتی. تو بہرحال اصل میں یہ ہمارا اسلام پر جزوی عمل ہے. آج یہ خاتون رمضان کے روزے رکھنے کو تیار ہے، پردہ کرنے کو تیار نہیں ہے. آج ہم رمضان کے روزے رکھنے، حج کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے کاروبار سے حرام کی عنصر وہ ختم کرنے کو تیار نہیں. اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. اسی لیے سورہ بقرہ آیت 85 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، افا تؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، کیا تم کتاب و شریعت کی کچھ باتوں کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، تم میں سے جو کوئی بھی حرکت کرے گا اس کا بدلہ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن یہ لوگ بدترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو یہ اصل میں ہمارا جرم ہے جس کی وجہ سے آج دنیا کی رسوائی ہمارے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے. دیکھیے ہم پر اللہ تبارک و تعالی نے تین فرائض ہم پر عائد کیے ہیں. نمبر ایک، اپنی ذاتی زندگی میں ہم دین اسلام کے ہر حکم پر عمل کریں. ہاں ہاں ہم انسان، ہم سے غلطی ہوگی، غلطی ہونا کوئی بات نہیں ہے. کل بنی آدم خطاؤں، آدم علیہ السلام کے سبھی بیٹے خطا کار ہیں، صرف انبیاء کی حفاظت اللہ کرتا ہے، وہ معصوم ہے، باقی سب خطا کار ہیں. بخیر الخطائین توابون، خطہ کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیں. تو غلطی کا ہو جانا کوئی بات نہیں, غلطی پر توبہ نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے. غلطی ہو جائے چلتے چلتے پھسل جائے کوئی بات نہیں, اٹھیے کپڑے جھاڑیے پھر سے چل پڑیے. تو پہلا حکم یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے, شادی میں بھی, غمی میں بھی, گھر میں بھی, دفتر میں بھی, کاروبار میں بھی. نمبر دو, ختم نبوت کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. کم تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو, اللہ نے تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے اٹھایا, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور تم اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہو. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو, ورنہ تم پر عذاب آئے گا. تم دعائیں کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا. تیسری ہماری ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نفاذ. اسلام کے احکامات صرف انفرادی زندگی کے لیے نہیں ہیں, اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے اہل کتاب, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم تورات کو, انجیل کو, اور جو کلام تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے اسے قائم نہ کرو. یہ الفاظ کیا صرف یہودی عیسائیوں کے لیے؟ کیا ان سے اللہ تعالیٰ کو دشمنی تھی؟ یہ الفاظ قرآن میں میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ نے نقل فرمائے کہ ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, قرآن کی تعلیمات کو ہم نافذ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چور مرد عورت اس کے ہاتھ کاٹو. یہ آیت کیا صرف حصول ثواب کے لیے ہے؟ یہ آیت کیا صرف مرحومین کے سال ثواب کے لیے ہے؟ یہ آیت اس لیے کہ اس کے مطابق عمل ہو, ایک شخص کا ہاتھ کٹے اور باقی لوگوں کے مال محفوظ ہو جائے. لیکن آج اس آیت کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 ہے جہاں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے, اور اسی سورہ مائدہ کی آگے آ کے آیت نمبر 44 ہے کہ مطلب یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تو اللہ کے دین, اللہ کی شریعت کے نفاذ کی جد و جہد, یہ ہماری دینی فرائض میں شامل ہے, اور ہم اس حوالے سے متوجہ کرتے رہتے ہیں. ہمارے دروس قرآن کی محفلوں میں آنے والے بھی اس جد و جہد میں شریک ہونے کو تیار نہیں. یہ ہے وہ ہمارا جرم انفرادی اعتبار سے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے. اجتماعی اعتبار سے ہمارے جرائم کیا ہیں جس کی وجہ سے آج صرف پاکستان ہی دنیا بھر میں ذلیل ترین ملک بن گیا. مصر کی وہ ذلت نہیں ہے جو پاکستان کی ہے, لیبیا کی وہ ذلت نہیں ہے جو پاکستان کی. آخر کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ ایک انوکھا اور ایک امتیازی وصف کا حامل ملک ہے. یہ وہ ملک ہے کہ جو بنا ہی ہے صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے. ہمارے پاس پاکستان کو بنانے کے لیے کوئی جواز نہیں تھا. پاکستان بنانے والوں کی کیا زبان ایک تھی؟ کیا پاکستان بنانے والوں کی نسل ایک تھی؟ کیا پاکستان بنانے والوں کا رنگ ایک تھا؟ کیا پاکستان بنانے والوں کا کلچر ایک تھا؟ کیا پاکستان کی کوئی فطری جغرافیائی حدود تھی؟ کیا پاکستان کی کوئی تاریخی حیثیت تھی؟ پاکستان آخر بنا ہے تو کس بنیاد پر؟ بنگالی مسلمان اور پٹھان مسلمان میں کیا قدریں مشترک تھی کہ دونوں کے دونوں پاکستان کے لیے متحد ہو گئے اور انہوں نے 1947 میں مسلم لیگ کو بڑا بھاری مینڈیٹ دیا؟ یو پی کے مسلمان نے کیوں مسلم لیگ کو ووٹ دیا تھا؟ کیا یو پی نے پاکستان میں شامل ہونا تھا؟ صرف ایک کی وجہ تھی, اسلام. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس اسلام کے ساتھ یہاں پر بے وفائی کی. انفرادی اعتبار سے ہمارا جرم جزوی اطاعت اللہ کی, اجتماعی اعتبار سے ہمارا جرم اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ بے وفائی. میں اسے کچھ بظاہر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ ملک کہ جس کے بارے میں ہم نے بار بار کہا کہ یہ ملک بنایا گیا ہے اسلام کے قانون کے نفاذ کے لیے. پوچھا گیا محمد علی جناح صاحب سے کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا؟ کہا کہ ہمیں آئین بنانے کی ضرورت نہیں, ہمارا آئین, ہمارا دستور 1400 سال پہلے اتر چکا ہے آسمان سے. ہمارا دستور قرآن مجید ہے. اور ان کی کوئی ایک تقریر نہیں, ان کے بے شمار تقریروں میں یہ بات موجود ہے کہ پاکستان کے قیام کا مقصد اسلام کا نفاذ ہے. ہمارے ساتھی عثمان حسن خان صاحب, وہ ان کی تقریروں سے یہ حصے جمع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے گا ان قریب انشاءاللہ وہ کتاب شائع ہو جائے گی, اور اس کے ذریعے سے بات سامنے آ جائے گی کہ بقول ڈاکٹر سارا احمد صاحب کے, قائد اعظم نے اسلام کے حوالے سے قوالی کی ہے سن 40 سے لے کے سن 47 تک, تو پاکستان بنا اسلام کے نام پر. لیکن جب پاکستان بن گیا, وہ ملک بن گیا کہ جس کا قانون شریعت کے مطابق ہونا تھا, ہم نے اس کا پہلا وزیر قانون کس کو بنایا؟ ایک ہندو جوگندر ناتھ منڈل کو. بقول موسیٰ علیہ السلام جب ان کی قوم نے فرعون کے چنگل سے آزاد ہوتے ہی پہلا مطالبہ یہ کر دیا, ایک بت پرست قوم کو دیکھا اور کہا کہ اے موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, ہمارا بھی ایسے کو معبود بناتے جیسے ان کا معبود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میری قوم تم اس چھنال عورت کی مانند ہو کہ جس نے پہلی رات اپنے شوہر سے بے وفائی کی. پاکستان نے پہلے دن ہی اللہ تعالی سے اسلام سے بے وفائی کی اور پاکستان کا وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل کو بنایا جو کہ بعد میں پاکستان سے فرار بھی ہو گیا. نمبر دو, مطالبہ کیا علامہ شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے, تحریک پاکستان کے بہت بڑے کارکن تھے وہ بھی, کہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے, دستور میں یہ بات شامل کرو کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. ہم نے پورے پونے دو سال تک ان کو ٹالنے کی کوشش کی. پونے دو سال بعد ہم نے پھر مارچ میں جا کر یہ 1949 میں قرارداد مقاصد کو دستور کا حصہ اس وقت بنایا جبکہ مولانا نے دھمکی دی کہ اگر آج بھی قرارداد مقاصد اگر منظور نہ ہو گئی تو میں استعفیٰ دے کر باہر جا کے لوگوں کو بتاؤں گا مسلم لیگ نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا. شرارت کیا کی؟ اس قرارداد مقاصد کو ہم نے دستور کے عملی حصے میں نہیں رکھا, ہم نے اسے رکھا دستور کے اصولی حصے میں, پرنسپل کلاوز کی حیثیت سے رکھا, آپریٹو حصے میں نہیں رکھا. نمبر تین, دستور میں پھر قرارداد مقاصد پر عمل کرنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا تصور دیا. علماء اکرام پر مشتمل ایک کونسل ہوگی, وہ پاکستان کے قوانین کا تجزیہ کرے گی, جو قوانین میں قرآن سنت کے خلاف باتیں ہوں گی وہ اس کے حوالے سے سفارشات پیش کرے گی اور ہم تمام قوانین کو قرآن سنت کے مطابق کر دیں گے. بڑی اچھی بات. لیکن ساتھ یہ طے نہیں کیا دستور میں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات لازم ہوگا اسمبلی پر کہ اس میں پیش ہو اور ان کے اوپر بحث ہو. بقول جیسے تنزیل الرحمان, آج تک ایک بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش اسمبلی کے ایجنڈے پر پیش نہیں ہوئی. ایک مرتبہ پیش ہوئی بس, صرف اس میں بھی اسپیکر صاحب نے کیا کہا, کہا کہ ایجنڈے پر یہ آئٹم بھی ہے, اٹس ٹو لیٹ اور نیکسٹ آئٹم, اس طرح سے اس کو گزار دیا. یہ ہم نے حال کیا اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے ساتھ. نمبر چار, محمدن لا کے نام سے ایک قانون انگریز کے دور میں بھی بالکل قرآن و سنت کے مطابق تھا, مسلمانوں کے نکاح طلاق وراثت کے مسائل سے بحث کرنے والا قانون, اور ہم نے پاکستان بننے کے بعد سن 62 میں اس قانون کو بھی ختم کر دیا, بدل دیا. جب یہ قانون بدلا جا رہا تھا تو 16 علماء کرام نے, جن میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ, یہ سب کے سب شامل تھے, ان سب نے حکومت سے کہا کہ جو آپ ترمیم کر رہے ہیں اس سے اب یہ قانون اسلامی نہیں رہے گا. لیکن اس ڈکٹیٹر نے کسی کی بات نہیں مانی اور ایک قانون جو اسلام کے مطابق تھا اس کو بھی بدل دیا. ہندوستان میں آج بھی مسلم پرسنل لا کے نام سے وہ قانون بالکل شریعت کے مطابق ہے. نمبر پانچ, قرارداد مقاصد کو بعد میں ضیاءالحق صاحب نے دستور کے عملی حصے میں شامل کر دیا دفعہ 2(2) کے تحت, لیکن ساتھ ظلم یہ کیا کہ یہ طے نہیں کیا کہ یہ قرارداد پورے دستور کے اوپر حاوی ہوگی, لہذا اس قرارداد کا عملی حصے میں آنا بھی بیکار ہوا, وہ فائدہ نہ ہوا. سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا گیا کہ دستور کی دفعہ 45 قرآن و سنت کے خلاف ہے, قرارداد مقاصد سے متصادم اس سے قلم قرار دیا جائے. وہ دفعہ یہ ہے کہ اگر کسی قاتل پر جرم ثابت ہو جائے تو اس کے بارے میں آخری فیصلے کا اختیار سربراہ مملکت کو ہوگا. مشرف نے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک قاتل کو جو تھا پاکستانی لیکن تھا برطانیہ کا شہری, راتوں رات خصوصی طیارے سے برطانیہ بھجوا دیا تھا. تو یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے, اس کو قلم قرار دیا جائے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ کی بات صحیح ہے, یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے, قاتل کے بارے میں فیصلے کا اختیار مقتول کے ورثا کو ہے, لیکن دفعہ 45 بھی دستور کی ایک دفعہ ہے اور دفعہ 2(2) قرارداد مقاصد بھی دستور کی ایک دفعہ ہے اور کوئی دفعہ کسی دوسری دفعہ کے اوپر فائق نہیں ہے, لہذا دونوں موجود رہیں گے. یہ ہے منافقت. اچھی باتیں بھی دستور میں ہیں,
اور ان کی نفی بھی دستور میں ہے. نمبر چھ, ہم نے شرعی عدالتیں قائم کی, پابندی لگا دی کہ یہ ایوب خان کے بنائے ہوئے آئلی قوانین کو نہیں چھیڑ سکتی, یہ دستور پاکستان کو نہیں چھیڑ سکتی, یہ عدالتوں کے جو پروسیجر لاز ہے جس کی وجہ سے مقدمات سالوں چلتے رہتے ہیں ان کو نہیں چھیڑ سکتی, اور یہ دس سال تک مالی معاملات کو نہیں چھیڑ سکتی. یہ ہے جزوی اسلام پر عمل, ہے شرعی عدالت پر پابندی لگا دی کہ ان معاملات کو بحث نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد نمبر سات, دس سال بعد سن 1992 میں شرعی عدالت کے ہاتھ کھل گئے مالی معاملات سے بحث کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اجر دے جیسے تنزیل الرحمان صاحب کو, رات اور دن کام کیا ہے اور خود نوٹس لے کر اور کہا کہ بینک کے انٹرسٹ بھی ربا ہے. حکومت کو شرعی عدالت نے حکم دیا کہ معیشت کو یہ گائیڈ لائنز ان کے تحت سود کی لعنت سے پاک کرو. نواز شریف صاحب نے اس وقت یو بی آئی بینک کے ذریعے سے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرا دی, اور ظلم یہ کیا کہ نواز شریف نے بھی اپنے پہلے دور میں, پھر بے نظیر کے دوسرے دور میں, پھر نواز شریف کے دوسرے دور میں اس اپیل کے سوال بھی نہیں ہونے دی تاکہ معاملہ جو ہے وہ کھینچتا چلا جائے. جیسے نواز شریف کا ڈاؤن فال ہوا ہے مشرف صاحب آئے ہیں, لہذا جسٹس خلیل الرحمان, جسٹس وجیہ الدین, جسٹس تقی عثمانی, انہوں نے فوری طور پر اس جو ہے وہ کیس کو اوپر لائے اور اس کی سماعت کی, اور دسمبر 1999 میں فیصلہ دیا کہ شرعی عدالت کا فیصلہ بالکل صحیح ہے اور یہ بینک انٹرسٹ ربا ہے, اور حکومت کو حکم دیا کہ جون سن 2001 تک, ڈیڑھ سال کا تمہیں وقت دے رہے ہیں, تم ملک کی معیشت کو سود کی لعنت سے پاک کر دو. جب جون 2001 آیا تو حکومت نے کہا کہ ابھی ایک سال کی مہلت اور دے دو, انشاءاللہ ایک سال میں ہم معیشت کو سود کی لعنت سے پاک کر دیں گے. 900 صفحے کا ڈاکومنٹ دیا تھا شرعی پیلٹ بینچ نے کہ ان خطوط پر معیشت کو سود سے پاک کیا جا سکتا ہے, لیکن جب جون سن 2002 آیا تو دھاندلی کی مشرف نے, سپریم کورٹ کا قانون یہ ہے کہ اپیل جو پہلے شریعت اپیلیٹ بینچ نے جس کی سماعت کی تھی, اگر دوبارہ کوئی اپیل آتی ہے تو وہی بینچ اس کی سماعت کرے گا, لیکن نہیں, اس بینچ کو توڑ دیا. تقی عثمانی صاحب کو جبری طور پر سبکدوش کیا, مرضی کے اپنے دو ججز بلائے, نیا بینچ بنایا, اور اس بینچ نے ایک اپیل کے جو یو بی آئی کی نے دوبارہ اپیل دائر کی, اس کی پھر سے سماعت ہوئی اور 10 دن کے اندر تفریح سماعت کر کے فیصلہ دے دیا کہ شرعی عدالت کا فیصلہ قلم, اور 30 برس سے جو اس محنت ہو رہی تھی ملک کی معیشت کو سود سے پاک کرنے کے لیے, وہ محنت 24 جون 2002 کو مشرف نے زیرو کر دی. گویا اعلان کر دیا کہ مدلہ اس کے رسول کے ساتھ بدستور حالت جنگ میں رہیں گے. نمبر 8, طالبان سے ہم نے بے وفائی کی, ہم نے اپنے ہاتھ ان کے خون سے رنگے. بقول ٹونی فرینکس, 57,000 پروازیں پاکستان سے اڑ کر گئی ہیں جنہوں نے افغانستان پر بمباری کی ہے, ہم نے ان کی مخبری کی, اس کو نام دیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, ہم نے انہیں اپنے اڈے دیے, لاجسٹک سپورٹس دی, اور ہمارے خود خون, ہمارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اپنے افغان بھائیوں کے خون سے. کسی طور پر بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اشارہ مذکانی صاحب جنگ میں لکھتے رہے کہ وہ جی اللہ نے خود اجازت دی ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو کلمہ کفر بھی کہہ لو اور کفار کے ساتھ کو راؤ رسم بھی رکھ لو, بالکل انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. اپنی جان پر خطرہ ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے, لیکن کسی مسلمان کو کسی بھی صورت نقصان پہنچانے کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہے. بقول تقی عثمانی صاحب, اگر کوئی تمہارے یہاں پر کنپٹی پہ بستر ڈک دے اور کہے کلمہ کفر کو, تم کہہ سکتے ہو جان بچا سکتے ہو, ہاں جان دے دو گے تو عظیمت ہے, رخصت ہے کہ جان بچا لو, لیکن کوئی تمہارے یہاں پر پسٹل ڈک کر تم سے کہے کہ تم مسلمان کے اوپر فائر کرو, اس کی قطن اجازت نہیں ہے. اب ایک ہی آپشن ہے کہ اپنی جان دے دی جائے, لیکن ہم نے امریکہ کی دھمکی سے ڈر کر ہم نے مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی ہے, یہ ہمارا جرم. نمبر 9, ہم نے افغان سفیر اور اس کے ساتھ کئی مجاہدین اور اپنی قوم کی بیٹیوں کو چند ڈالروں کے عوض امریکہ کے ہاتھ بیچا, اور دھڑے سے ہمارے صدر مملکت نے اعتراف کیا اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں کہ ہاں ہم نے پیسے لیے ہیں. نمبر 10, تعلیمی نصاب سے کھرچ کھرچ کر اسلامی اقدار کو ہم نے نکالا, ہم نے تاریخ کے وہ واقعات نکال دیے کہ جن میں اس ظلم و ستم کا ذکر تھا جو جنگ آزادی میں ہم پر انگریز نے کیے ہیں, جو ہندوؤں کے ہمارے خلاف تعصبات رہے ہیں, تاکہ ایک محبت کے زمزمے ان کے حوالے سے ہماری طرف سے بہنا شروع ہو جائے. ہم نے ازواج مطہرات کا ذکر نکال دیا اور ہم نے سیکولر خواتین جو پاکستان کی ہیں ان کے حالات ہم نے ڈالنا شروع کر دیے اپنے نصاب کے اندر کے قوم کے لیے آئیڈیل حضرت عائشہ نہ بنے، قوم کی بیٹیوں کے لیے آئیڈیل فاطمہ جناح بن جائے۔ اسی طریقے پر ہم نے جہاد کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے مضامین کو نکال کر اور نصاب کو ہم نے ان کی مرضی کے مطابق تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ ٹوپی کا، داڑھی کا، پردے کا، دینی شاعر کا برسر عام ہماری حکومت کے اہلکاروں نے مذاق اڑایا۔ نمبر بارہ، بسنت اور ویلنٹائن ڈے جیسے غیر اسلامی تہوار سرکاری سرپرستی میں منائے گئے۔ میرا سندیش کے ذریعے سے بےہودگی اور نیکر کلچر کو ہم نے عام کرنے کی کوشش کی۔ اعتراض ہوا کہ عورتوں کو اس طرح دوارے ہو نیکر پہنا کر، کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ ہورڈنگ کے اوپر بےہودہ تصویریں اسی دور میں، مشرف کے دور میں آئیں تاکہ قوم کی غیرت مر جائے۔ یہاں تک کہ بچوں کی پینسلوں پر، بچوں کے اسکول بیگس پر، بچوں کے اسٹیج کے اوپر بھی بےہودہ عورتوں کی تصویریں تاکہ شروع سے بچے عادی ہو جائے اس گندگی کو دیکھنے کے، اور یوٹیلیٹی بلس کے اوپر بھی گندی تصویریں آ رہی ہیں۔ یہ ہم نے فحاشی ہے جو کہ رائج کرنے کی کوشش کی۔ حدود آرڈیننس کو ہم نے منسوخ کر کے نام نہاد حقوق نسواں بل بنا پاس کر دیا۔ لال مسجد میں درندگی کا مظاہرہ کیا، اور یہ لال مسجد کا ثانیہ یہ کبھی مشرف کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ حکومت تو اس نے 8 سال کی ہے، ذلیل یہ ساری زندگی ہوتا رہے گا۔ پاکستان آئے گا تو منہ چھپائے گا، اور باہر جائے گا تو جوتوں کے ذریعے لوگ اس کا استقبال کریں گے۔ یہ درگت بنے گی اس کے گرو بش کی، اور یہی درگت بنے گی اس کے سب سے بڑے چیلے ایجنٹ مشرف کی۔ اور نمبر 15، پہلے مشرقی پاکستان میں اپنے بھائیوں کا خون کیا، اور اب آج ہم باجوڑ میں، سبات میں گولہ باری کر رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں پر۔ لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں، اپنا گھر کو آسانی سے نہیں چھوڑتا، لیکن آج وہ رہ رہے ہیں مہاجرین کیمپوں میں، اپنے ملک کے اندر وہ در بدر ہو گئے، اور بچوں کو، عورتوں کو ہم مار رہے ہیں۔ یہ ہمارے جرائم ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، ہمارے انسانی جرائم بھی اور ہمارے اجتماعی جرائم بھی۔ اب کیا کیا جائے اس کے حوالے سے پہلی گزارش ہماری ارباب اقتدار سے ہے۔ ارباب اقتدار سدھر جائیں تو ان کی وجہ سے نیچے بھی وہ اصلاح نفوذ کرے گی، اور نیچے بھی وہ اصلاح منتقل ہوگی، اور اگر وہ نہیں سدھرتے تو پھر عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ہم جب کسی بستی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے برباد کرنا ہے تو اس کے آسودہ حال لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، پھر وہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر اس بستی پر ہمارے عذاب کی دفعہ کا اطراف ہو جاتا ہے، ہم اس بستی کو اٹھا کے پٹک دیتے ہیں۔ تو پہلے ہماری اپیل ارباب اقتدار سے ہے جو کہ واقعتاً اس وقت اس طبقے کے مترفین ہیں۔ ان سے پہلی گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے، خدا کے لیے، ابھی ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم تمہیں مجبور کر سکیں، ہم تمہاری منت سماجت کرتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کو نافذ کرو۔ اسلام پاکستان کی مجبوری ہے، یہ پاکستان بنا اسلام کے نام پر ہے، یہ پاکستان کام نہیں رہ سکتا جب تک یہ اسلام نہ آئے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس آپس میں جڑنے کا اور کوئی ذریعہ ہے نہیں سوائے اسلام کے۔ سوویت یونین بہت بڑا ملک تھا، اپنا نظریہ کمیونزم چھوڑا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یہ پاکستان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ پاکستان نہیں قائم رہ سکتا اگر یہاں پر اسلام نہ آیا، اور اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو ہر ٹکڑے کی بری درگت بنیں گے۔ اس لیے کہ دشمن چاروں طرف موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان برے حالات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ خدا کے لیے اسلام کو نافذ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے شریعت نافذ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور عذاب دے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 49، وَعَلَيْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اے نبی، ان کے درمیان فیصلے کیجئے اس کلام کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔ وَاحْذَرْهُمْ، ان سے ہوشیار رہیے۔ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں آپ کو اس کلام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ آگے الفاظ سنیے، فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر یہ روح گردانی کریں، یہ شریعت کے مطابق فیصلے کو قبول نہ کرے، فعلم، تو پھر جان لیجئے انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ انہیں مصیبتیں دے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر فاسق اور نافرمان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس اکثریت میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے. دوسرا ہمارا حکومت سے مطالبہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو اسلام نافذ کرے ملک میں بھی، اور خدا کے لیے اپنے شب و روز کو بھی اسلام کے مطابق کرے. وہ خود سادہ زندگی بسر کریں گے، وہ خود شریعت کے مطابق عمل کریں گے، ان کے دیکھا دیکھی نیچے بھی یہ چیزیں نفوذ کریں گی. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. نمبر دو، اندرون ملک ہمیں تین کام کرنے چاہیے. نمبر ایک، اپنے بھائیوں کے خلاف طاقت کا استعمال فوری بند کریں. طاقت کے استعمال سے دنیا میں آج تک کہیں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. نہ مسئلہ حل ہوا مشرقی پاکستان میں، نہ مسئلہ حل ہوا بلوچستان میں. مشرف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ وہاں سے حملہ ہوگا بھکتی پر، جہاں سے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. حملہ کر دیا اس نے، بھکتی کو مار بھی دیا، لیکن حالات اور خراب ہو گئے. برطانیہ افغانستان میں طاقت کے بل پر کامیابی حاصل نہیں کر سکا، روس حاصل نہیں کر سکا. 8 سال ہونے والے ہیں، نیٹو کی افواج وہاں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی، تو کیا پاکستانی فوج قبائلی علاقوں میں کامیابی حاصل کر لے گی؟ تو خدا کے لیے اپنے پیر پہ کلاڑی نہ مارو، اور مذاکرات کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرو. نمبر دو، سوات اور باجوڑ میں تحریک نفاذ شریعت کا مطالبہ ہے کہ شریعت نافذ کرو، خدا کے لیے ان کا مطالبہ مان لو. جب فاٹا میں پاکستان کا قانون نہیں چلتا تو کوئی بات نہیں، سوات اور باجوڑ میں بھی شریعت کا قانون نافذ ہوئے، کیا حرج ہے. اور نمبر تین، کراچی میں حکومت کو چاہیے کہ وہ فسادات کا سدے باپ کرے. الحمدللہ پہلے بھی کیا حکومت نے، اس حوالے سے قابل تحسین ہے. سندھ کا وزیر داخلہ، اس نے کہا کہ یہاں پر ہمیں کوئی طالبان کا معاملہ نظر نہیں آ رہا، اور نظر آئے گا تو دیکھ لیں گے. اسی طریقے سے بتانا چاہیے کہ خام خائی کے فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں طالبانائزیشن کے شور سے چھوڑ کر. ایم کیو ایم بھی حکومت کی حلیف پارٹی ہے، اے ایم پی بھی حکومت کی حلیف پارٹی ہے، اور یہ دونوں اپنے علاقوں کے اندر بدترین تعصبات چڑھاتے ہیں. ان دونوں کو حکومت کنٹرول کر سکتی ہے، ورنہ عوام الناس ساری مصیبتیں پھر ان کے حصے میں آتی ہیں. اور 50 ہمارے عام قسم کے بھائی ہیں جو کہ پچھلے عید الاضحیٰ سے پہلے بھی فسادات میں جا بحق ہو گئے. نمبر تین، اب امریکہ کے ساتھ ہمارا معاملہ غیرت مندانہ ہونا چاہیے. امریکہ ہمارا دشمن ہے، ہماری دشمنی کا کھلم کھلا اظہار کر رہا ہے. ہمارے بدترین دشمن بھارت کے ساتھ اس نے نیوکلیئر تعاون کا معاہدہ کیا ہے. ایران پر پابندی ہے کہ وہ نیوکلیئر اعتبار سے ٹیکنالوجی حاصل نہ کرے، پاکستان کے اوپر پابندی ہے، لیکن ہندوستان کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو گیا. لہذا اب امریکہ کا مزید اس کے گھڑے کی مچھلی بننے سے ہمیں انکار کر دینا چاہیے. مشکلات تو آئیں گی، لیکن امریکہ کے دوست بننے میں زیادہ مشکلات ہیں بنسبت اس سے تعلقات توڑنے میں. وہ امریکہ رفتہ رفتہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے. تھوڑی سی ہمت اور مردانگی دکھانے کی ضرورت ہے. اس قوم کے اندر بڑا جذبہ، بڑا پوٹینشیل ہے. ابھی ہم نے مردانگی تھوڑی سی دکھائی تھی ہندوستان کے خلاف، پوری قوم متحد ہو گئی تھی، سارے سیاستدان متحد ہو گئے تھے. جب ہندوستان نے دھمکی دی ہے جنگ کی، تو اس وقت ہمارے قبائلی بھائی جن کے خلاف فوج کشی ہو رہی ہے، اللہ ان کو اجر دے، ان کی ابل وطنی کا ثبوت مل گیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان نے حملہ کیا ہم بھی پاک فوج کے ساتھ ساتھ ہوں گے. اور ہماری فوج نے ہمت دکھائی اور کہا کہ قطعاً سرجیکل اسٹرائک کی اجازت بھارت کو نہیں ہوگی. ہماری فضائیہ حرکت میں آ گئی، ہندوستان کی ٹون بدل گئی. کاش ہم امریکہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں کہ امریکہ ہمارے علاقوں پر بمباری بند کرے، اور امریکہ کے ساتھ اب کوئی ہمارا تعاون نہیں ہوگا. اس نے افغانستان میں جو کچھ کرنا ہے کرتا رہے، لیکن ہم اپنے علاقے سے افغانستان کے خلاف کسی بھی سرگرمی میں اب تعاون نہیں کریں گے، جو ہو گیا سو ہو گیا. اور باقی اگر دھمکی ملتی ہے تو ہمارے میزائل ایٹمی کس دن کام آئیں گے؟ پاکستان کہے کہ ٹھیک ہے اگر مریں گے تو ماریں گے بھی. ہمارے میزائلوں کا رخ مشرق میں بھارت کی طرف ہے، مغرب میں اسرائیل کی طرف ہے. لہذا جو اگر تم مارو گے تو ہم بھی یہ کچھ کریں گے. لہذا کبھی بھی امریکہ پھر رسک نہیں لے گا کہ وہ ہمارے خلاف کوئی اقدام کر سکے. پابندیاں لگیں گی، لیکن اگر ہم ایک زندہ قوم ہے تو انشاءاللہ پابندیوں کا مقابلہ کر لیں گے. ایران نے مقابلہ کیا ہے، شمالی کوریا نے کیا ہے، ہم بھی کر لیں گے. لیکن یہ کہ ایک مرتبہ جرات دکھانے کی ضرورت ہے. نمبر ایک، امریکہ کے ساتھ مزید اب تعاون ختم ہو، اور نیٹو کو جو بھی یہاں سے رفت پہنچائی جا رہی ہے وہ بھی بالکل ختم کر دی جائے. نمبر چار، بھارت کے ساتھ ہماری ٹون وہی ہونی چاہیے جو ہم نے سرجیکل اسٹرائک کے حوالے سے رکھی تھی. ضرورت مندانہ موقف کہ کوئی تمہارے مطالبات کو ہم نہیں جانتے کہ ان میں کوئی حقیقت ہے، جھوٹ بول رہے ہو. 10 آدمی پاکستان سے جا کے ممبئی میں یہ سارا ڈرامہ نہیں کر سکتے، یہ تمہارا اپنا ڈرامہ ہے اور ہماری تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، اور اگر تم نے ہماری طرف آنکھ اٹھائی تو پھر ہم بھی اس کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئتن، جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ مقابلہ ہو، مدبھیڑ ہو جائے، فس بے تو ڈٹ جاؤ۔ ہمیں ڈٹ جانا چاہیے، ہم پہلے ڈٹے ہیں، اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا ہے، قوم کے اندر اس کے حوالے سے کتاب پیدا ہوا ہے، ہم متحد ہوئے اسی چوکے پر۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد آخری بات، اور وہ ہے عوام سے اور قوم سے، وہ درمندانہ اپیل گوئی ہے جو ہر نبی نے آ کر اپنی قوم سے کی۔ جب قوم عذاب کی مستحق ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج دیتے تھے، اور نبی آ کر قوم کو عذاب سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں لانے کے لیے ایک ہی بات کی ان سے اپیل کرتے تھے۔ وہ اپیل آج تنظیم اسلامی بھی کر رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، سورہ نوح میں آتا ہے، آیات 10-13 میں ہے، کہ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے بخشش مانگو، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان کو بھیجے گا مسلسل برستا ہوا، رحمت کی بارشیں تم پر آئیں گی، وہ یمدکم باموال، تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے، تمہاری مالی مشکلات کو دور کرے گا، وہ بنین، اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہیں افرادی قوت کے اعتبار سے نوازے گا، وہ یہ جال لکم جنات، تمہارے لیے باغات اگا دے گا، تمہاری زراعت کا مسئلہ وہ حل کر دے گا، وہ یہ جال لکم انہارا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہارا آبپاشی کا مسئلہ وہ حل کر دے گا، مالکم، تمہیں کیا ہوا ہے، لا ترجون للہ بکارا، تم اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا اندیشہ نہیں رکھتے، اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے، خدا کے لیے اس سے بخشش مانگو۔ ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام آئے، سورہ ہود آیت 52 میں ان کے الفاظ ہیں، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم کے لوگ، اللہ سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بھیجے گا آسمان کو مسلسل برستا ہوا، ویزدکم قوتن الی قوتکم، اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، تمہاری قوت کو بڑھا دے گا، بات مدد کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہو، ولا تتولوا مجرمین، اور مجرم بن کے مت پھرو۔ ان کے بعد صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم لما تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة، اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں برائی کے لیے جلدی کر رہے ہو اچھائی سے پہلے، کیوں اپنے گناہوں کے ذریعے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، لولا تستغفرون اللہ، اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں اس کے بعد، یہ سورہ نمل کی آیت 40 تھی، حضرت شعیب کے الفاظ ہے سورہ ہود آیت 90 میں، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے بخشش مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹو، اسی کے ہو جاؤ، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سورہ ہود کی آیت نمبر 2 اور 3، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی، کسی اور کی بندگی مت کرو، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں اس اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں، وان استغفروا ربکم، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ تمہیں ایک مدت تک کے لیے عمدہ ساز و سامان دے گا، ویوتی کل ذی فضل فضلا، اور ہر صاحب فضل کے فضل کو نمایاں کر دے گا، ہر صاحب فضل کے فضل کو ظاہر کر دے گا۔ اور فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روگردانی کی، فَإِن يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ تو ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم انبیاء اکرام کی اس دعوت پر عمل کریں، ہم استغفار کریں، توبہ کریں۔ اس لیے تنظیم اسلامی نے پورے ملک میں یہ انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے توبہ استغفار کی مہم چلائی ہے کہ بڑے عذاب کا اندیشہ نظر آ رہا ہے، اس پاکستان کو یہودی لابی تباہ کرنے پر اب تلی ہوئی ہے، لہذا اس تباہی سے بچنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی ابو غریب جیل بن جائے، یہاں بھی گوانتانامو بے نہ بن جائے، یہاں بھی کوئی قرآن پاک کی بے حرمتی نہ ہو، یہاں پر بھی ہماری بھی عصمتیں نہ لوٹیں، اس سے پہلے پہلے کہ یہ ساری تباہی آئے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اور اس کی رحمت کو اپنے شامل حال کرنے کی کوشش کریں. آپ نے ساری آیتیں سنی, یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا رحم ہو تو اللہ کے حضور بخشش مانگو, اللہ کے حضور توبہ کرو. توبہ کیا ہے؟ توبہ کی چار شرائط ہیں. نمبر ایک, تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی ندامت کا اظہار ہو کہ اللہ میری زندگی یہ گناہوں میں رتھڑی ہوئی تھی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, انسان روئے. نمبر دو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ اللہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. نمبر تین, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی توبہ کی سچائی کے ثبوت کے لیے گناہوں کو بالفعل چھوڑ کر اپنی توبہ کی سچائی کا ثبوت دے. اور نمبر چار, اگر کسی بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے, کسی بھائی کا حق مارا ہے, اس کا حق لوٹائے, زیادتی کے جا کے اس سے معافی مانگے, حق نہیں دے سکتا تو اس سے حق معاف کرائے. یہ چار شرطیں اگر پوری ہوں گی اللہ تعالیٰ ہماری توبہ ضرور قبول کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ سب کے سب گناہ معاف کرنے والا ہے. انہ ہو الغفور الرحیم, وہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا. وانیبوا الی ربکم, اپنے رب کی طرف پلٹو. واسلموا لہ, اس کا کہنا مانو. من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون, پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. التائب حبیب اللہ, حدیث کے الفاظ ہیں کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. والتائب من ذنب کم اللہ ذنب لہ, اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. البتہ انفرادی طور پر اگر ہم توبہ کر لیں گے اس سے کم از کم ہماری آخرت محفوظ ہو جائے گی. اگر قوم کے بڑے حصے نے توبہ نہیں کی تو عذاب تو آئے گا. فطرت افراد سے اخماس بھی کر لیتی ہے, کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, بگڑی ہوئی قوموں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے. ہاں, افراد کا معاملہ انڈیویجل ہوگا, ایک ایک شخص الگ اکیلے قیامت کے دن آئے گا, وہاں اس کا معاملہ ہوگا. لیکن اگر ہماری قوم نے بھی اجتماعی توبہ کر لی تو پھر دنیا میں بھی رحمتیں ہوں گی, آخرت میں بھی رحمتیں ہوں گی. اجتماعی توبہ کیا ہے؟ اس کا حکم سورہ نور میں آیا, آیت نمبر 31, وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون, اے مومنوں سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اجتماعی توبہ, اس کی بات اس سے پہلے آ چکی ہے. توبہ اصل میں یہ ہے کہ جہاں اختیار ہے وہاں پہ عمل کرے, اور جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر عمل کرانے کی کوشش کریں. وہ اجتماعی توبہ یہ ہے کہ ہم پورے ملک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین, اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں تاکہ ہمارا ملک کافر ملک نہ رہے. اس وقت ہمارا نظام کافرانہ ہے. من لم یاکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے خطاب حکومت نہ کرے وہی تو کافر ہے. اس نظام کو ہم نے مسلمان کرنا ہے. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, حکم ہے کہ دین کو قائم کرو, اس بارے میں کسی اختلاف کسی تفرقے میں مت کرو. تمہارا مشترکہ مقصد ہو جائے کہ ہم نے یہاں پر شریعت کی بالادستی کو قائم کرنا ہے. اب شریعت کی بالادستی قائم کرنے کے لیے ہمیں اجتماعی جد و جہد کرنی ہوگی. شریعت کی بالادستی اکیلے نیک بننے سے تو نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ حضرت ہارون اللہ کے دو پیغمبر تھے, انتہائی نیک تھے. کیا ان کے زمانے میں شریعت کی بالادستی قائم ہوئی کہ دین قائم ہوا؟ نہیں ہوا. قوم نے ساتھ نہیں دیا. قوم نے کہا عزب بانتا و ربو کا فقاتلا اتنا ہا ہونا قائدون, اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑی جگہ پر بیٹھے, ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اس وجہ سے دین غالب نہیں ہو سکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کیوں غالب ہو گیا؟ صحابہ اکرام کی جماعت انہیں میسر آ گئی. اللہ کے رسول کے ساتھ, لیکن الرسول والذین معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم, حضرت محمد اور ان کے ساتھیوں نے جان اور مال سے جہاد کیا, دین غالب ہو گیا. آج بھی دین غالب کرنے کے لیے کسی جماعت میں شامل ہونا ہوگا. اب جہاں تک جماعتوں کا تعلق ہے, نوٹ کیجئے کہ جماعتیں اس وقت تین قسم کے تصورات ہیں جو پیش کر رہی ہیں, بلکہ چار قسم کے. ایک تصور یہ ہے کہ ہم خود انفرادی طور پر نیک ہو جائیں, دین خود بخود غالب ہو جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے دین غالب ہوگا. بلا شبہ دین کا غلبہ یہ موعود ہے, لیکن جس طرح رزق موعود ہے اس کے باوجود بندے کو رزق کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے, اسی طرح سے دین کا غلبہ موعود ہے لیکن اللہ نے اس کے لیے حکم دیا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد, ہی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایسے جہاد کرو, ایسے کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے, لہذا محنت کرنی پڑے گی. نمبر دو, ہمارے ابھی تک کچھ بھائیوں کا خیال ہے کہ انتخابات میں حصہ لے کر ہم اکثریت حاصل کر کے حکومت میں آ جائیں گے اور دین نافذ کر دیں گے. تجربات اب بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہرگز دین کو لانے والا نہیں ہے. ایم ایم اے کے تجربے نے بتا دیا کہ سرحد میں حکومت بھی مل گئی, ایک کام نہیں کرنے دیا گیا. کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر لوگ کہیں کہ ہاں یہ ایم ایم اے نے اچھا کام کیا لہٰذا دوبارہ وہ ایم ایم اے کو ووٹ دیتے. اسی طریقے پر ہمارے ہاں الیکشن جس طرح ہوتے ہیں آپ کے علم میں ہے, جس طرح کی دھاندلیاں ہوتی ہیں, لہذا الیکشن کے ذریعے اس ملک میں کسی دینی جماعت کا آنا ناممکن ہے. یہاں تو جاگیردار وڈیرے اور برادریوں کی بنیاد پر لوگ آئیں گے. الجزائر میں اسلامی جماعت جیت کر آ گئی تھی الیکشن میں, لیکن کیا اسے حکومت بنانے دی گئی؟ حماس الیکشن میں جیت گئے تھے, ان کا کیا معاملہ ہوا؟ اپنا وقت برباد کرنا ہے یہاں پر الیکشن میں حصہ لینا. کس لیے خطرناک صورت ہے جو اس وقت گردش کر رہی ہے دینی حلقوں میں, اور وہ یہ ہے کہ مسلح جد و جہد کا آغاز کر دیا جائے. بعض کتابیں مشکوک قسم کی ہے, اس پر کوئی نام نہیں, کتاب کس نے دار نے چھاپی ہے, کون لکھنے والا ہے. وہ کتابیں بڑے تعداد میں پھیلائی جا رہی ہیں. حکومت تاغوت, فوج تاغوت, پولیس تاغوت, اور تاغوت کو کافر کہنا لازم, لہذا یہ کافر ان کے خلاف جہاد کرو. حالانکہ سراسر یہ چیزیں غلط ہیں, اس لیے کہ تاغوت کی تکفیر کا کئی قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے. الفاظ یہ ہیں کہ جو تاغوت کا انکار کرے, یعنی ہے کہ تاغوت کو کافر قرار دے, وہ فاسق و فاجر ہو سکتے ہیں, لیکن ان کی تکفیر کا ثبوت کو قرآن مجید سے نہیں ہے. یہ اصل میں اس وقت دشمن کی سازش ہے. جیسے روس کے خلاف جہاد کے لیے امریکہ نے جہاد پر مبنی کتاب سے شائع کرا کے تقسیم کیے تھے تاکہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد استعمال کیا جائے روس کو ختم کرنے کے لیے, روس سے ویت نام کا بندہ لینے کے لیے. اسی طرح آج دشمنوں کی سازش ہے کہ کسی طرح سے اس ملک میں دینی طبقات اور جذبہ جہاد رکھنے والوں کو فوج کے ساتھ ٹکرا دیا جائے. یہ دونوں قوتیں امریکہ اور ہندوستان کی دشمن ہیں. فوج بھی اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں مشکوک نگاہ سے, اور وہ دیکھتے ہیں مشکوک نگاہ سے دینی قوتوں کو بھی. آپس میں لڑ پڑے اور فوج کے ذریعے دینی قوتوں کو وہ کچل دے, ان کو کرش کروا دیں. آیتیں بیان کی جاتی ہے اس کے لیے. کہا جاتا ہے کہ اجتماعی توبہ مسئلہ کا حل نہیں ہے, اور نہ یہ قرآن اکیڈمی کے اندر کورسز مسئلہ کا حل ہے. مسئلہ کا حل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انفروا خفافہم وثقالہ, نکلو اللہ کی راہ میں, اور جو ہے وہ جاہدوا بأموالکم وأنفسکم فی سبیل اللہ, چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو, چاہے تمہارے پاس ہتھیار ہو نہ ہو, اٹھ کرو اللہ کی راہ میں اور مال اور جان سے جہاد کرو. اور یہاں جہاد سے مراد بلا شبہ جنگ ہے, اس لیے کہ آیت سورہ تبوک کے پس منظر میں ہے, وہاں جہاد کے لغوی معنی ہو نہیں سکتے. لہذا جنگ کرو اللہ کی راہ میں. آیت بالکل صحیح ہے, اللہ کا حکم یہی ہے, لیکن اللہ کے احکامات پر عمل ہوگا اس ترکیب سے جو ترکیب ہمیں دی ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آپ نے حجت پوری کرنے سے پہلے ہی ہتھیار اٹھا لیے تھے؟ یہ آیتیں غزوہ تبوک کے لیے ہیں. غزوہ تبوک تو نبی زندگی کا بالکل آخری دور ہے. رومیوں کے خلاف یہ آیت اتری ہے, اور اللہ کے رسول اس سے پہلے حجت پوری کر چکے تھے. کتنے طریقوں سے؟ کہ نمبر ایک, اپنا ذاتی کردار کا اعلیٰ نمونہ مخاطبین کے سامنے پیش کر چکے تھے. واقعتاً یہ شخص, اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے, یہ شخص دنیا دار نہیں ہے, یہ درویشی کی سادگی کی زندگی بسر کرنے والا ہے. اس کا کوئی مقصد دنیا کا, کوئی اقتدار کا حصول نہیں ہے. نمبر دو, ان کے ظلم اور برائی کے جواب میں اچھائی کا طرز عمل اختیار کر کے اخلاقی مار ان پر مار چکے تھے. ابو جہل گالیاں دیتا تھا اور آپ اسے دعائیں دیتے تھے. نمبر تین, تنہائی میں ابو جہل جیسے دشمنوں کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے, اے اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب کو میری جھولی میں ڈال دے. جب یہ تمام, اور پھر اس کے بعد تبلیغ کے ذریعے سے سمجھانے کا حق ادا کیا, 15 برس تک سمجھایا. ہاں جب وہ لاتوں کا بوت باتوں سے نہیں مانا تو پھر اس کے بعد اگلا درجہ پھر یہی ہے کہ طرف ہتھیار اٹھائے جائے. ہتھیار اٹھانا آخری آپشن ہے. اسلام چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے مسلمان ہوں, اللہ کے بندے جنت کے حقدار بنے. اسلام یا قرآن یا نبی نہیں چاہتے کہ ہتھیاروں کے ذریعے ان کو ختم کر دیا جائے. لیکن جب ایک شخص نہ مانے تو پھر زمین کو اس کے ظلم اور گندگی سے پاک کرنے کے لیے ہتھیار اٹھانا یہ بھی سنت ہے. لیکن ہم ان تمام جو پہلے اللہ کے رسول کے سارے مرائل ہیں ان کو بائی پاس کر کے ہم براہ راست جنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور رومیوں پر تو اللہ کے رسول نے ایک اور حجت قائم کر دی تھی جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ توبہ میں, کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول ایک عادلانہ نظام عرب میں قائم کر چکے تھے, ایک عادلانہ ریاست قائم کر چکے تھے کہ یہ ہوتا ہے عدل. اب اس کے بعد پھر رومیوں کے خلاف جنگ کا حکم آیا تھا. ہم یہ ساری چیزیں بائی پاس کر کے اور قرآن پاک کی آیت سے لے کر ان کی منمانی تشریحات کرنا چاہتے ہیں. لہذا رستہ کیا ہے دین کے غلبے کا؟ نمبر ایک, دعوت کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو توبہ کی تلقین کی جائے, انفرادی طور سے اللہ کے احکامات پر عمل کرو, اور ان کو کہا جائے کہ اجتماعی توبہ کر کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے جماعت میں شامل ہو جاؤ. جو لوگ شامل ہو جائیں ان کی مزید تربیت کی جائے. تو دعوت کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو انفرادی توبہ کی تلقین کی جائے, ان کو اجتماعی جد و جہد میں شامل ہونے کی ترغیب دی جائے، جو ساتھی شامل ہو جائے جماعت بن جائے، ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کے اندر سے دنیا کی محبت، ان کے اندر قناعت، فقر، درویشی، شہادت کا شوق پیدا کیا جائے، اور اس دوران دشمن کے ساتھ اخلاقی اعتبار سے یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے، زیادتی کا جواب محبت کے ساتھ دیا جائے۔ یہ ہے پہلے اتمام حجت پوری کرنے کا طریقہ۔ اس کے بعد جب محسوس ہو کہ اتنی طاقت ہے کہ ہم برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، تو سنت یہی ہے کہ پھر تصادم کیا جائے اور ہاتھ سے جہاد کیا جائے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ کے دین کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن آج ہماری ایک مجبوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ حالات وہ نہیں ہیں جو دور نبوی میں تھے۔ آج حکومت کے پاس اپنے اس نظام کی حفاظت کے لیے تربیت یافتہ افواج بھی ہیں، اور حکومت کے پاس وہ ہتھیار ہیں کہ جن کا عوام تصور نہیں کر سکتے۔ بم بھی ہے اور میزائل بھی ہیں اور پیراملٹری فورسز بھی ہیں اور جو ہے وہ زہریلی گیسے بھی ہیں۔ لہذا آج اگر ہتھیاروں کے ذریعے عوام نے کوشش کی حکومت سے ٹکرانے کی، تجربات بتا رہے ہیں کہ کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیابی کا طریقہ اس زمانے میں اللہ نے ایک اور پیدا کر دیا ہے۔ ایران 1979 میں سڑکوں پر آئے، حکومت نے گولیاں چلائیں، انہوں نے دھرنے دیے، 30,000 آدمی مارے گئے، اور اس کے بعد بادشاہ کو بھاگنا پڑا، فوج نے گولی چلانے سے انکار کیا، حکومت تبدیل ہو گئی۔ نیپال میں حال ہی میں بادشاہت اس طریقے پر بدلی ہے، اسی طریقے پر یوکرائن میں، رومانیا میں، کرغیزستان میں، کئی ملکوں میں عوام کے اس دباؤ کی وجہ سے، اس پرامن احتجاج کے ذریعے سے سڑکوں پر آنے کی وجہ سے حکومتیں ختم ہونے پر مجبور ہو گئیں۔ کشمیر میں اس کے برعکس ہم نے کوشش کی کہ مسلح جہاد کریں، 1,00,000 افراد وہاں پہ مارے جا چکے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی کے امکانات نہیں، الٹا ہم نے نقصان کرایا۔ ٹرک جا رہا ہے، فوجیوں کا گولیاں مار دی، 2-4 کو وہ گر گئے، پورے علاقے کو انہوں نے گھیرا، ناکہ بندی کی، گھر گھر تلاشی لی، لوٹ مار دی، کی عزتیں بھی لوٹی، اور حاصل اس سے کچھ نہیں ہو رہا۔ تمہارا یہ ہے کہ تنظیم اسلامی اسی طریقے کار کے تحت کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ کے بندوں کو انفرادی طور پر توبہ کی دعوت دے، اپنے زندگی سے حرام کو چھوڑو، فرائض کا ارتکاب، فرائض کا اہتمام کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ آؤ اور مل کر ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں، اپنی تعداد کو بڑھائیں، اور جب اللہ کرے کہ ہمارے پاس اتنی تعداد ہو، ایسے نصوص ہو بڑی تعداد میں کہ جو ذاتی زندگی میں دین پر عمل کر رہا ہو، تو پھر پبلک پریشر کے ذریعے سے، دباؤ کے ذریعے حکومت کو مجبور کیا جائے کہ بےحودگی، بہائی، سود، جاگیرداری، منکرات کو ختم کر کے یہاں پر قوانین شریعت نافذ کیے جائے۔ یہ تنظیم اسلامی کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کر انفرادی توبہ بھی کرے اور اجتماعی توبہ بھی کرے۔ انفرادی اعتبار سے بھی گھر جا کر روئیں، توبہ کریں کہ اللہ اب ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، فرائض ادا کریں گے، حرام سے بچیں گے، اور اجتماعی طور پر سے بھی ہم کسی دینی جماعت کا حصہ بنیں اور نفاذ شریعت کی جد و جہد کے لیے مال اور جان اپنا لگا دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اگر ہم نے یہ کیا تو قوم یونس کی طرح اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، ہم پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ تعالی ہم سے عذاب کو ٹال دے گا۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر وہ آیت دوبارہ سن لیجئے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سمجھایا جائے پھر بھی وہ اعراض کرے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اور الفاظ ہیں سورہ مومن میں آلے مومن آل فرعون کے کہ یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں اس چیخ اور پکار کے دن سے، یوم تولون مدبرین، اس روز تم پیٹ پھیر کے بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، اور تمہیں اللہ سے بچانے والا پھر کوئی نہ ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے آخری سانس تک دین پر عمل کرنے اور دین کے لیے مال اور جان سے جہاد کے لیے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔
دعا سے پہلے اقبال کے اشعار آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔
دے کے احساس ضیا تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کر تجھے رخے دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ آخر میں گزارش کروں گا حافظ انجینئر نوید احمد صاحب سے کہ وہ دعا پر اس کا اختتام فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، ونستغفرك ونتوب إليك، ونستغفرك ونتوب إليك، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم یہاں پر تیری بارگاہ میں توبہ کے لیے جمع ہوئے، اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، حرام کی ہر صورت سے ہر کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرما، ہر قسم کے قرض کے بوجھ سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرما، شرعی پردے کی توفیق عطا فرما، شریعت پر عمل ہمارے لیے آسان فرما، مال اور جان سے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما،
مال اور جان سے اپنی کتاب کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمیں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے محبت عطا فرما، اپنے بھائیوں کی خطاؤں اور زیادتیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل صاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما. ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کے بڑے بھائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، صورتحال انتہائی نازک ہے. اے اللہ ہمارے اس بھائی کو صحت عطا فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما. اے اللہ تمام بیمار بہن بھائیوں پر رحم فرما، تمام بیمار بہن بھائیوں کی تکالیف کو دور فرما، تکلیفوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا، تکالیف کو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا. اے اللہ دین اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.